وسلم على لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم الرحمن الرحيم ذو الجلال والاكرام. واساله ان يتوب علي توبة عبد ذليل خاضع فقير بائس مسكين مستكين مستجير لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق: الله نور السماوات والأرض. صلوات برادران ایمانی اور معزز سامعین، آپ اس موضوع کے پیش نظر کے دور حاضر کے تناظر میں شہید انسانیت، مجھ جیسے قدمت بیان سے لگاتار اپنے حسن سماعت کی بنیاد پر بیان سماعت فرما رہے ہیں. ارباب کرم، قرآن مجید کی آیہ کریمہ کا ایک ٹکڑا ہے جو میں نے آپ کے سامنے عنوان بیان قرار دیا، اور اتنا واضح ہے کہ اس کے سمجھانے کی بھی کوئی ضرورت اس مجمع کو بالکل نہیں ہے. اللہ نور السماوات، اللہ جو ہے وہ آسمانوں کا نور ہے، والارض اور زمین کا، یہ محاورہ ہے آسمان اور زمین، جو کچھ آسمان میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، یعنی پوری کائنات اور پورا یونیورس، انٹائر یونیورس جو ہے وہ سب اللہ کا نور ہے. یعنی یہاں پر کسی چیز کی کوئی حقیقت نہیں ہے، جو کچھ ظاہر ہو رہا ہے، جو کچھ ایویڈنٹ ہے، جو آپ کو نظر آ رہا ہے، اس کا اصلی سبب ذات پروردگار ہے. اگر آپ کو مخلوق نظر آ رہی ہے تو خلق کرنے والا وہ ہے. اگر آپ کو یہاں پر رزق نظر آ رہا ہے تو رازق وہ ہے، رزق دینے والا وہ ہے. جتنی چیزوں کا ظہور ہو رہا ہے ذات اس کی ہے، سب کے اندر پوشیدہ ہے. خود آپ سن رہے ہیں، یہ سننے کا پورا نظام اس کا بنایا ہوا ہے. میں بول رہا ہوں، یہ پروردگار عالم نے امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب ارشاد فرمایا، کبھی انسان اس پر غور نہیں کرتا کہ ایک گوشت کے لوتھڑے سے بولتا ہے، ایک گوشت کا لوتھڑا ہے. اچھا، اب ہمارے ایسے تو کچھ نہیں بول پاتے، کیا بولیں گے اور کیا بیان کریں گے. کچھ ایسے بھی ہیں جو جتنی بھی میوزک ہے اور موسیقی ہے، جو انسٹرومنٹ پیدا کرتے ہیں، وہ سب کے سب اپنی زبان اور اتنے سے حصے سے پیدا کر سکتے ہیں. یہی زبان ہے. جناب داؤد جیسا پیغمبر، جب وہ زبور پڑھتے تھے تو کوئی الگ سے 10-5 زبانیں تھوڑی لے کے آتے تھے، یہی زبان ہوتی تھی، یہی دہن ہوتا تھا. اور جناب داؤد زبور پڑھتے تھے اور پرندے اور حیوانات سب جمع ہو جاتے تھے، ان کی شان یہ تھی. تو یہ کمال پروردگار ہے کہ وہ جب گویائی عطا کر دے. اچھا، خدا نخواستہ بہت سے افراد ایسے ہوتے، فالج کا اثر ہو گیا، اب یہی زبان ہے، یہی دہن ہے، بول نہیں سکتے. کان ہے، ابھی سنتے ہیں، بعد میں نہیں سن پاتے. کان تو وہی ہے، سسٹم وہی ہے، یعنی اس کا مطلب ہے قدرت کبھی کبھی بتاتی رہتی ہے، یہ رینٹڈ ہے، مالک ہم ہیں، جب تک ہم چاہیں گے تمہارے پاس طاقت رہے گی، جب لے لیں گے یہ طاقت ختم ہو جائے گی، یہ سب ہے۔ تو یہ حضرات غور کرتے رہتے ہیں، تو اصل حقیقت اسی نور کی ہے جو وہ ہے، باقی سب چونکہ اس نور کو کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا، ان معنوں میں وہ نور نہیں ہے جیسے یہ نور ہے، جو کچھ نظر آتا ہے وہ اس کی قدرت ہے جو دکھائی پڑتی ہے۔ تو ضرورت تھی کہ اس کے تعارف کے لیے ایسے انوار جمع کیے جائیں جن میں اس کی صفتیں جھلک رہی ہوں، مظاہر نظر آ رہے ہوں، ہوں وہ مخلوق مگر صفات اس کی نظر آ رہی ہوں۔ اب یہ جس کو وہ کوالٹی دے دے، وہ خود کریم ہے، اس کے کرم کے ہزاروں ثبوت موجود ہیں، مگر کریم دکھائی نہیں پڑتا۔ کریم کو دیکھنا ہو تو خانہ سیدہ پر آ جاؤ، دیکھ لو کریم کیسے ہوتے۔ لیکن ایک بات دیکھیں، ماشاءاللہ یہ مجمع بہترین ذوق سماعت رکھنے والا مجمع تشریف فرما ہے، اور اس میں ایک سے ایک پڑھے لکھے لوگ ہیں، اور جو واقعتاً یہ مجالس حسینی کا فیض ہے کہ جس کو عام دنیا والے ڈگری ہولڈر نہیں سمجھتے، وہ بھی حسینی مجلس کا پی ایچ ڈی ہوتا ہے، وہ جن باتوں کو سمجھ لیتا ہے، بڑے بڑے علماء دوسرے مسالک کے اس کو سمجھ نہیں سکتے کہ کہنے والے نے کیا کہا اور کیا ہو گیا۔ صلوات جناب محمد والے محمد۔ تو عرض یہ کرنا ہے کہ جب آپ تلاش کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا، اس مجمع سے میں پوچھتا ہوں کہ جتنی صفات پروردگار ہیں وہ، اور کبھی کبھی وہی صفات نظر آنے لگتی ہیں۔ دیکھیے کہا گیا قرآن مجید میں پروردگار عالم کی صفت کا بیان کرتے ہوئے کہا فتبارک اللہ احسن الخالقین، یعنی وہ بہترین سب سے اچھا خلق کرنے والا ہے، تو اس کا مطلب اور خلق کرنے والے ہیں، یعنی اکیلا وہی نہیں ہے، اور خلق کرنے والے ہیں۔ اور قرآن نے ثبوت بھی دے دیا کہ حضرت عیسیٰ خلق کرتے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام مٹی کی چڑیا بناتے تھے یا وہ، اور اس کے بعد اللہ کے حکم سے جان کر ڈال دیتے تھے، وہ ہو جاتی تھی، تو خالق تو تھے۔ تو جناب عیسیٰ علیہ السلام کو بھی کہیں گے، لیکن اللہ نے اپنا کہا کہ وہ سب سے اچھا خلق کرنے والا ہے، وہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے، تو رزق کوئی اور بھی دے سکتا ہے، یہ نہیں۔ کیوں وہ سب سے اچھا خلق کرنے والا ہے، کیوں سب سے اچھا رزق دینے والا ہے؟ کیونکہ جتنے بھی خلق کرنے والے، رزق دینے والے، کرم کرنے والے، رحم کرنے والے، معاف کرنے والے ہوں گے، وہ سب مخلوق ہوں گے اور اسی کی دی ہوئی طاقت سے کریں گے، وہ کسی کی دی ہوئی طاقت سے نہیں، اپنی طاقت سے خلق کرتا ہے۔ دیکھیے آپ بھی بنا سکتے ہیں، کتنی چیزیں بھائی ہم ہی بناتے ہیں، کریٹ تو کرتے ہی ہیں نا، اب ہم بڑے ہی ہیں، مان لیجئے ہم کارپینٹر ہیں، ہم نے ملایا ایک کرسی بنا دی، تو کرسی کے تو خالق ہو گئے نا، ہو گئے۔ لیکن دیکھیں ہم نے جب بنایا کسی میٹیریل سے بنایا، ایک آدمی ہم سے کہتا ہے لکڑی نہ لیجئے، اوزار نہ لیجئے، کرسی تیار کر دیجئے، تب ہم آپ کا فن جانیں۔ نہیں، نہ ہاتھوں کا استعمال کریے، نہ لکڑی اٹھائیے، نہ اوزار استعمال کیجئے، کرسی تیار ہو جائے، کر سکتا ہے کوئی؟ ناممکن ہو جائے۔ اس نے جب کریٹ کیا، اس نے نتھنگ سے تھنگ بنائی، لا شے سے شے بنائی، کچھ نہیں تھا، اول میں نے اپنے نبی کے حبیب کے نور کو خلق کر دیا، کسی شے سے نہیں، کیونکہ اگر کسی شے سے نور پیغمبر خلق ہوتا تو وہ شے اس سے پہلے ہوتی، کچھ نہیں، پوری کائنات کو بنا دیا نہیں سے، اس لیے اس سے بہتر خالق نہیں ہو سکتا۔ عیسیٰ اسی مٹی سے کی مورت بناتے تھے، اسی مٹی کی چڑیا کو بناتے تھے جو زمین پہ پڑی ہوئی ہے، جب اس نے خلق کیا تو کوئی شے لی نہیں، سب کریٹ کر دیا، پورا یونیورس اپنے ارادے سے بنا دیا۔ یہ ہے، تو اس کا مطلب جو آپ کرے، اہل بیت کے جتنے فضائل ہیں، پیغمبر کے جتنے فضائل ہیں، سب مخلوق کے فضائل ہیں، ہوں گے، مگر وہ سب اسی کے عطا کردہ ہیں۔ اسی لیے بعض لوگوں کو وحشت چیزیں ہونے لگتی، جب کبھی کہا جاتا اہل بیت سے توسل کرو، غیر خدا سے نہیں کرنا چاہیے، توسل جو ہے غیر خدا سے کرنے میں شرک لازم آتا ہے. یہ کبھی کبھی ذہن میں اس طرح کے خیالات بچوں کے خصوصاً اڑ جاتے ہیں. اور کبھی کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین, اے خدا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں. تو انہوں نے کہا غیر خدا سے تو مدد مانگنے کا کوئی سوال ہی نہیں, اگر غیر خدا سے آپ نے مدد چاہی تو اس کا مطلب شرک ہو گیا, کیوں اللہ کے علاوہ آپ نے کسی سے مدد چاہی. اب میں کہتا ہوں کوئی زندگی گزار سکتا ہے اس طرح سے کہ اللہ کے علاوہ کسی سے نہ مانگ, اب مجھے پیاس لگ گئی پانی, پانی یہاں ہے نہیں, مان لیں تھوڑی دیر کو, تو پانی میں اللہ سے مانگوں؟ منتظمین سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, پیاس لگی ہوئی ہے, پانی کس سے مانگوں؟ کچھ مجھے ضرورت ہوگی تو میں گھر میں آج پیسے کی ضرورت پڑ گئی ہے, اسکول میں فیس جمع کرنی, اللہ سے فیس مانگوں کہ ابا سے فیس مانگوں؟ بھوک لگی ہوئی ہے, امی سے کھانا مانگوں کہ اللہ سے کھانا مانگوں؟ ہزاروں آپ صبح سے شام تک انسانوں سے مدد مانگتے ہیں ایک دوسرے سے. مجھے اچھا قصہ یاد ہے صاحب, وہاں پر میں بہت پہلے 84 میں گیا, انگلینڈ گیا, بریکفورڈ گیا تھا, تو وہاں قریب میں ایک صاحب کی گھر پہ چھوٹی سی بولٹن میں ایک مجلس کی انہوں نے, اس میں کل 6-7-8 آدمی تھے, اس میں ڈاکٹر صاحب بھی تھے, ڈاکٹر حسین ہی مجھے اچھی طرح یاد ہے, وہ قرآن بغل میں دبا کے آئے تھے کہ مولانا سے کچھ بات کرنی ہے. قرآن دیکھ کے میں ڈر جاتا ہوں, اس لیے کہ قرآن کے ذریعے سے وہی بات کرے جو حامل قرآن ہو. میں نے کہا چاہیے اس کو تو ادھر رکھ دیجیے, بات جو کرنا وہ کر لیجیے, درمیان میں قرآن کو نہ لائیے. کہنے لگے کہ یہ بتائیے, وہی عام اعتراض کہ جب غیر خدا سے مدد نہیں مانگنی چاہیے تو یہ عالی مدد کہنا صحیح نہیں ہے, اس کی دلیل کیا ہو سکتی ہے, اس کا جواب کیا ہو سکتا ہے کہ یہ عالی مدد کہا جائے؟ ہم نے کہا بھائی قرآن سے ہم دلیل نہیں, میں آپ کے اپنے سسٹم سے دلیل مانگ لیتا ہوں. تھوڑی دیر کو بتائیے اس مجلس کے خاتمے کے بعد باہر آپ نکلیں اور ایک رابر آپ کو گھیر لے تو آپ کس کو مدد کے لیے پکاریں گے, اللہ کو یا ہم لوگوں کو؟ کسے مدد کے لیے اس وقت آواز دیں گے کہ لو میں گھر گیا ہوں؟ تو کہنے لگے بھائی فطری بات تو یہ میں اس وقت آپ کو پکاروں گا. اور میں نے کہا کہ اور ہم میں سے بھی مولانا صاحب کو پکاریں گے یا بلیک بیلٹ والے کو کہ یہ بڑے مقدس ہیں ان کو؟ تو وہ مقدس صاحب کو اس وقت نہیں پکاریں گے آپ, جو اس مومن آیا ہوگا ذرا سا طاقتور ہوگا آپ اس کو کہنے. میں نے کہا تو جب زندگی میں آپ آواز دیں گے تو آپ تو صبح سے شام تک ہی شرک کرتے رہتے ہیں, اگر آپ شرک کے معنی یہی لیتے ہیں. یہ بتائیے جب آپ ہمیں پکاریں گے یا اس طاقتور آدمی کو مددگار کو پکاریں گے تو کس حیثیت سے پکاریں گے, اسے خدا سمجھ کے پکاریں گے یا اسے بندہ سمجھ کے پکاریں گے؟ اگر آپ نے اسے خدا سمجھ کے, اگر آپ نے اسے خدا سمجھا, اللہ سمجھا اور آواز دی تو شرک ہو گیا, جس کو چاہے پکارے ہم, جیسے ہی اسے آپ نے خدا سمجھا شرک ہو گیا. اگر آپ نے اسے بندہ سمجھ کے آواز دی تو بندے کو پکارنا مدد کے لیے شرک نہیں, کیونکہ جس طاقت سے وہ مدد کے لیے آئے گا وہ اس کی اپنی نہیں ہے, اسی کی ہے جو اصل طاقت ہے. تو جب ناد علین مدھر العجائب کہا جاتا ہے, علی کو مدد کے لیے پکارا جاتا ہے, تو بندے خدا ہونے کے ناطے ہی آواز دی جاتی ہے. خدا سمجھ کے آواز دی جائے تو آدمی مشرک ہو جائے, اللہ کا بندہ سمجھ کے آواز دے دی جائے تو یہی توسل کہلائے. تو اس لیے یہ کوئی بات نہیں کہ اللہ میں وہ صفت ہے تو اس کا معنی, اللہ کی صفت کا کوئی مقابلہ کر ہی نہیں سکتا, جتنی بھی ذات ہے یہ بندے ہیں وہ آقا ہے. مگر تمام مسلمان, اب ہم کہتے ہیں بتائیے جب آدمی مرتا ہے تو روح کون قبض کرتا ہے؟ قرآن میں یہ بھی کہ اللہ قبض روح کرتا ہے, اور قرآن میں آپ یہ بھی کہتے ہیں ملک الموت قبض روح کرتا ہے, تو کون قبض روح کرتا ہے, موت والا فرشتہ کرتا ہے کہ اللہ قبض روح کرتا ہے؟ دونوں باتیں صحیح ہیں بھائی. موت والا فرشتہ جو ہے ریپرزینٹیٹو یا ایجنٹ کی حیثیت سے کام کرتا ہے, اور وہ مالک کی حیثیت سے ہے. تو اب میں یہ کہتا ہوں کہ آپ تو ماشاءاللہ بزنس کلاس بھی بیٹھا ہوگا کمرشل بزنس میں, جب ایجنٹ جو کام کرتا ہے وہ پرنسپل کا کام سمجھا جاتا ہے. اگر کسی کے ایجنٹ نے کوئی کام کیا, کانٹریکٹ کر لیا, تو ایجنٹ کا کانٹریکٹ مالک کا کانٹریکٹ مانا جاتا ہے, پرنسپل کا ڈینائی نہیں کر سکتا. ایجنٹ بنانے سے پہلے خوب تھوک لیجئے, خوب دوست کر لیجئے, مگر ایک مرتبہ کسی کو ایجنٹ بنا دیا, اب وہ جو کہے گا بات پلٹ کے ادھر ہی چلی جائے گی. جب تک پالنے والے تجھے اختیار ہے کہ جس کا جی چاہے انتخاب کر, مگر اگر کسی نفس کو خرید لے گا تو خریدنے کے بعد اب اس کا نفس اپنا نفس بچا ہی نہیں, تیرا ہے. جو کچھ کرے گا وہ تیری ہی طرف پلٹ کے جائے گا, اس لیے کہ بکا ہوا ہے. ہم دوسروں کو نہیں جانتے, ہم جانتے ہیں کہ یہ نفس اللہ ہے. اسی لیے صاحبان نے تشریف فرمائے اور فرمائے جنگ خیبر کے موقع پر صرف ایک اشارہ آپ کی خدمت میں, جب امیر المومنین نے خیبر کو اب دو انگلیوں سے اکھاڑ دیا. ہم تو کہتے ہیں جن آدمیوں کو بڑا شورا ہو معمولی سے دروازہ ہی ہلا کے دکھائیں دو انگلیوں سے, دو چار آدمی بھی توڑنے لگتے ہیں تو عام دروازہ نہیں ٹوٹتا, تو دو انگلیوں سے. تو فطری بات ہے کہ ایسا واقعہ تھا کہ لوگ مبارکباد دینے لگے بعد میں حضرت علی کو. کیا کہنا, آج آپ سے ایسی شجاعت کا کارنامہ ہوا اور ایسی بہادری کا کارنامہ ہوا, کیا ہوا. تو یہ تو تھا نہیں, وہ لکھنؤ کے نہیں تھے ہماری طرف کے, نہیں تو کہتے کہہ رہے حضور میں شاؤ میرا کارنامہ کیا ہو, میں تو کس لائق ہوں. یہ سب شروع کرتے, لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا, مگر یہ کہا وہ خیبر کا دروازہ میں نے اپنی قوت سے نہیں ربانی قوت سے اکھاڑا. میں نے قوت ربانیہ سے اخاڑ دیا دروازے کو, یعنی اچھا ایسے موقع پہ تو اور چپ بھی رہنا چاہیے آدمی کو, یعنی ہماری طرح کے آدمی ہو, دوسرے کی کتاب ہمارے نام سے موسوم ہو رہی ہے, ہم خاموش ہیں. بھائی وہ کہہ رہا ہے کہ ان کی کتاب ہے, ہم سوچتے کوئی کتاب تو دیکھ نہیں رہا, میں چپ کھڑا ہوا ہوں کہ میرے ہی نام لگی رہے, مگر وہ امیر المومنین ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا, انہوں نے کہا میں نے وہ دروازہ جو اخاڑ دیا وہ قوت ربانیہ سے اخاڑ دیا, کہ یہ خیال گمان نہیں کرنا. اب میں کہتا ہوں اگر وہ قوت ربانیہ سے اکھاڑ رہا ہے اور بندہ ہے اور اس کو رسول مدد کے لیے پکارے, تو اصل میں تو رب کو پکار رہے ہیں, کہ رسول نے علی کو نہیں بلایا تھا بلکہ اللہ کے رسول نے اس کو بلایا تھا جسے اللہ نے اپنی قوت کا نمائندہ بنایا. اب اس میں ایک شام میں مرتبہ اعتراضات تو بہت کی جاتے ہیں, کہتے بھی سمجھ میں نہیں آتا ایک ہی شخصیت کے دو پہلو, ایک آدمی ہے طاقت اتنی ہے دروازے کو اس طرح سے اکھاڑ دیتا ہے, اور جو کی روٹی کتنی بھی سخت کیوں نہ ہو اسے گھٹنے سے توڑتا ہے, جو کی روٹی گھٹنے سے توڑ رہا ہے. تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی, واقعی اعتراض تو بڑا پکا ہے کہ ایک آدمی کی اتنی قوت کہ جو دو انگلی سے پورا دروازہ اکھاڑ لے اور روٹی توڑنے بیٹھے تو نہ ٹوٹ پائے, اس کے لیے اسے گھٹنے کا سہارا لینا پڑے. لیکن اسی جملے میں اس کا حل ہے جو مولا نے جواب دیا ہے. دیکھیے آپ نے دنیا میں کئی طرح کے آفیسرز ہوتے ہیں, بہت معذرت کے ساتھ چلیے تھوڑی دیر کو ہم ہی کو مان لیجئے, ہمیں یونیورسٹی نے گاڑی دے دی, کار دے دی, آپ یونیورسٹی کے کام کے لیے, اور میرے پاس اسکوٹر بھی ہے, میرے پاس کار نہیں ہے, اب یونیورسٹی نے مجھے گاڑی دے دی, بہت ہی عمدہ قسم کی گاڑی. جب میں لیکچر دینے کے لیے یونیورسٹی کی میٹنگ کے لیے نکلا, اپنی کار میں بیٹھا ہوا چلا جا رہا ہوں, اب شام کو ایک صاحب نے دیکھا مجھ کو کہ تو سن 85 کے اسکوٹر کے ماڈل پر سبزی وبزی لادے ہوئے, سمجھ نہیں آتا, تاریخ میں دونوں واقعات لکھے گئے, और 100 साल बाद लोग बैठे 200 साल बाद थे, भाई कैसी बात है जिसके बाद ऐसी चमचमाती हुई गाड़ी थी वो शाम को ऐसी फटीचर स्कूटर में क्यों दिखाई पड़ा, सब बातें फिक्र कर रहे हैं। लेकिन अगर वो ये बात जान जाए कि ये इस आदमी का किरदार ये है कि जब यूनिवर्सिटी के काम से निकलता है तो यूनिवर्सिटी की गाड़ी इस्तेमाल करता है, जब अपने काम से निकलता है तो अपनी गाड़ी जो भी हो, साइकिल हो, गाड़ी हो, रिक्शा हो, इसके सहारे से जाता है, ये उसके किरदार की बात है। अगर ये समझ लें तो उन्हें मालूम हो जाए रोटी तोड़ना सरकारी काम नहीं है, खैबर का उखाड़ना सरकारी काम है। खैबर उखाड़ते वक्त कुव्वत रब्बानिया का इस्तेमाल किया गया, रोटी तोड़ते वक्त अपनी कुव्वत का इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए घुटनों की ताकत की जरूरत है। ना ये असली बात ये है। तो अहले बैत अलैहिस्सलाम के जितने फजाइल हैं सब इनको बढ़ाते, किसी को क्या कोई बढ़ाएगा, कोई आप सच, मैं आपसे सच ऐस करना चाहता हूँ, बढ़ा देते हैं उससे बात, एक सलवात देते आप हजरात, हमारे वतन के जायस के बहुत बुजुर्ग सूफी गुजरे हैं, शाह अली हसन जायसी अलैहिर्रहमा, बहुत बड़ी शख्सियत, उनका पूरा इमामबाड़ा है, अब भी उनका जुलूस सबसे बड़ा जुलूस होता है, सुबह 9 बजे आशूर का उठता है, रात के 9-10 बजे खत्म होता है। आज भी ये आपको हैरत होगी, मैं यहां आता हूं तो मुझे यहां का हाल देख के हैरत होती है, वहां वालों को हैरत होती है। हमारे वतन में जायस में 2 सुन्नी अंजुमने हैं, शियों की एक है, शियों की भी 2 है, वो एक ही में, क्योंकि शिया एक साथ रही नहीं पाते कभी, इतनी नहीं है कि 2 हो, मगर उसमें भी 2 है, तो 2 हैं मगर, और दोनों पैगंबर के नाम से है, एक मोहम्मदिया है एक अहमदिया है, माशाल्लाह दोनों पैगंबर, हाथ से भी मातम करते हैं, जंजीर से भी करते हैं, अमा भी लगाते हैं, उसकी बाकायदा आपको मैं साइड भी दे दूंगा। तो पिछले साल डाली गई तो पाकिस्तान से ही किसी ने एतराज किया था कि यह गलत है, ऐसा हो नहीं सकता, जबकि ये वाकया है। मैं मेंबर से आपसे ऐलान कर रहा हूं, आप वहां के हमारे जो बरादरान अहले सुन्नत हैं, सज्जादा नशीन है, सबसे पूछ सकते हैं। तो कहना यह है कि शाह अली हसन साहब के जिस बात के लिए मैंने आपको ये जहमत दी, उस तमहीद बनाई, शाह अली हसन साहब ने एक अजब बात कही, ये जो बढ़ा देते हैं वाली बात पर। शाह अली हसन साहब का कहना यह था कि कोई सुन्नी सुन्नी नहीं रह सकता जब तक शिया न बने, और कोई शिया शिया नहीं हो सकता जब तक सुन्नी न बने। और ये कैसे होगा, कोई शिया बगैर सुन्नी बने, शिया नहीं बनेगा, कैसे होगा? तो शाह साहब कहते थे, अरे भाई दोस्ती क्या, जो नक्श कदम पर चले ना, सुन्नी उसी को तो कहते हैं जो सुन्नत के ऊपर अमल करे पैगंबर और उनके अहले बैत की, तो जिसने पैगंबर और उनके अहले बैत की सुन्नत पर अमल न किया वो सुन्नी वो शिया हो ही नहीं सकता। तो पहले तो उसको सुन्नी बनना पड़ेगा। और पूछते थे शिया क्या करता है, कहता वो मोहब्बत करते हैं अहले बैत से, और अहले बैत से मोहब्बत करने में गुलू करते हैं, बहाते हैं। तो शाह साहब पूछा करते थे कि क्या जो शिया है वो अहले बैत से रसूलुल्लाह से भी ज्यादा मोहब्बत कर ले जाते हैं, जितनी पैगंबर अहले बैत से मोहब्बत करते हैं वो शिया उससे ज्यादा मोहब्बत करते हैं पैगंबर से ज्यादा? अगर उससे ज्यादा मोहब्बत नहीं करते तो उलू कैसे हुआ, अभी तो पीछे है। कोई तो होलू कर ही नहीं सकता कोई। कोई गुलू नहीं कर सकता, अगर गुलू करना भी चाहे तो हरगिज गुलू नहीं कर सकता है मोहब्बत मोहम्मद व आले मोहम्मद में, क्योंकि कोई कितनी भी मोहब्बत करे रसूलुल्लाह से ज्यादा नहीं करेगा। रसूल जितना हुसैन को चाहते थे आप हरगिज नहीं चाह सकते, रसूल जितना फातिमा को चाहते थे आप बहुत चाहते हैं मगर उतना नहीं चाह सकते। तो कोई भी आदमी अगर वो कहते थे कि सुन्नी बनना चाहता है तो चाहे, और जितना अपनी चाहत में और मोहब्बत में बढ़ेगा उतना ही सुन्नत में बढ़ेगा। तो कहते थे इख्तलाफ है ही नहीं, इख्तलाफ की बुनियाद ही नहीं है मुसलमानों के दरमियान, यही तो नुक्ता इत्तेहाद है कि मोहब्बत अहले बैत नुक्ता इत्तेहाद के ऊपर ले आती है कि हर सूरत से हमें मुत्तहिद होना है। और मैं देखिए एक बात भी कहता हूं, ये एक अजीब बात है, अगरचे नुसैरियों को अमीरुल मोमिनीन ने पसंद नहीं किया, मैं ये सच्ची बात कहता हूं, खवारिज के साथ हजरत अली का तरीकाकार मुख्तलिफ था, وہ انہیں سمجھاتے تھے مگر کبھی کوئی سخت سزا تب تک نہیں دی جب تک خوارج نے ہتھیار نہیں اٹھائے. جو جنگ جو خارجیوں سے لڑائی ہوئی ہے نہروان میں اس کو چھوڑ کے, جبکہ وہ آپ کو خطبہ نہیں دینے دیتے تھے, آپ خطبہ دیتے تھے تو اس میں نعرے لگاتے تھے, امیر المومنین سمجھاتے تھے, مگر نصیریوں کو آپ سنتے رہتے ہیں کہ آپ نے قتل بھی کیا, ان کو جلا بھی دیا, یہ سب آپ سنتے رہتے ہیں جو ان کو خدا کہتے تھے. حضرت نے نہیں پسند کیا. مگر دیکھیے ہمارا کیا حال ہوتا ہے, ہماری خوارج سے دشمنی ہے مگر نصیری سے سافٹ کارنر ہے. امیر المومنین نے جو کیا ہو کیا ہو, مگر ہمارا سافٹ کارنر اس بنیاد پر ہوتا ہے کہ مولا کی بڑائی کرتا ہے. یہ اسی کے انسان جب کسی ذات سے محبت کرتا ہے تو اس سے محبت کرنے والا اگر غلطی بھی کرے تو بھی اس سے محبت ہو جاتی ہے. اسی لیے رسول سے محبت کا تقاضا ہے کہ اہل بیت سے محبت کی جائے. صلوات محمد و علیہ محمد. بس تو آپ کو اس تناظر میں جو بات یہاں سے آ رہی تھی تھوڑی دیر زحمت دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیے کربلا جو ہے وہ ایک تعارف کے لیے آئی. امام حسین اس کو لائے اور برپا کیا کربلا کو صرف اس نقطۂ نظر سے. آج کی دنیا کا سب سے بڑا پرابلم کیا ہے, اگر آپ پوچھیے ہر فیملی میں چلے جائیے, ہر گھر میں چلے جائیے, سب آدمی اپنے رشتوں کی شکایت کرتے ہیں. باپ کو بیٹے سے شکایت ہے, بھائی کو بھائی سے شکایت ہے, دوست کو دوست سے شکایت ہے, پڑوسی کو پڑوسی سے شکایت ہے, شوہر کو بیوی سے شکایت ہے, بیوی کو شوہر سے شکایت ہے. کوئی گھر آپ کو ایسا ملے گا؟ دیکھیے جو نجومی ہوتے ہیں ہاتھ واتھ دیکھتے ہیں, ان کا سب سے اچھا فن یہی ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں آپ لوگوں کے لیے بہت اچھے خیالات رکھتے ہیں لیکن لوگ آپ کو سمجھ نہیں پاتے. یہ ایسا تیر بہادر نسخہ ہے کہ آپ کو لگے گا بالکل صحیح بات کہہ رہا ہے, ہم کو لوگ سمجھتے نہیں. ایسا ہوتا ہے, انسان کا مزاج ہے کیونکہ وہ سمجھ رہا ہے کہ ہم سب کے ساتھ کرتے ہیں. یعنی اس دنیا میں اگر مسئلہ دیکھیں کہ دور حاضر کے تناظر میں آپ غور کرنا چاہیں اہل بیت یا کربلا کی افادیت کو, تو دیکھیں کہ رشتوں کا ٹوٹ جانا, جتنے جس طرح سے رشتے ٹوٹ رہے ہیں ان رشتوں کا ٹوٹنا قیامت ہے. اور یہ رشتے تبھی درست ہو سکتے ہیں جب اصل اسلام سامنے آئے, اسلام ان رشتوں کو بچا کے لائے. بھائی ہم اپنے باپ کو باپ کیوں سمجھیں؟ بھائی بلی بلی تو نہیں سمجھتے اپنے باپ کو, جانور نہیں سمجھتے جب بڑے ہو جاتے ہیں. تو کبھی آپ نے سنا ہے کہ بلیوں میں یہ ہو گئے ہوئی ہے کہ خالو جان جا رہے ہیں؟ ایک بلی نے دیکھا خالہ اما جا رہی ہیں یا یہ ہماری چچی جان ہے. ادھر بڑی ہوئی نہیں بلی, نہ اپنی ماں کو پہچانے گا نہ باپ پہچانا, ختم ہو گیا رشتہ ختم. تو یہ رشتے جو بنے رہتے ہیں, آج بھی سادات اپنے رشتے لیے ہوئے بیٹھے ہوئے شجراوت تھے اور وہ دس پشت اوپر یہ تھے اور پھر ہم لوگ جب جدی ہو جاتے ہیں, یہ سارے رشتے جو جوڑتے ہیں یہ کس کا کرم ہے؟ یہ اللہ کا کرم ہے, اس نے یہ شعور بخشا کہ رشتے انسان یاد رکھے, اور ان رشتوں کے اوپر اس نے اپنے رحم و کرم کے ساتھ انسان کے اندر یہ جذبہ دیا کہ اس محبت کو برقرار رکھے. یہ نہ ہوتا تو رشتہ ہی نہ ہوتا, کسی کو یاد ہی نہ ہوتا کون ہے. تو جب یہ رشتوں کو برقرار, اگر اصل اسلام سامنے آ جائے, کربلا اس لڑائی کا نام ہے جس میں اصلی اسلام میں اور نقلی اسلام میں جنگ ہو رہی ہے. حسین اصلی اسلام کے نمائندے کے طور پر آئے اور یزید اس لبادے کو اڑ کے, اب وہ کہہ کیوں؟ دیکھیں کبھی بھی نقل جب کی جاتی ہے, ڈپلیکیٹ بنایا جاتا ہے تو قیمتی چیز کا بنایا جاتا ہے, معمولی چیز کا نہیں. کبھی لوہے کا آپ نے سنا ہے کہ نقل بنائی گئی ہو لوہے کی؟ سونے کی بنتی ہے. کبھی پتھر کی نقل نہیں تیار کی جاتی, ہیرے کی نقل بنائی جاتی ہے. یہ اصول ہے. اسلام اتنا قیمتی تھا اس لیے بنی امیہ نے نقلی اسلام بنایا لبادہ اوڑھ کر کے کہ اسی کے نام سے ہم اپنی حکومت کو آگے بڑھائیں. تو حسین ابن علی کی ذمہ داری تھی کہ وہ نقلی اسلام دکھا دیں. نقلی اسلام کا نمائندہ یزید تھا جس کے یہاں ماں اور بیٹے کے رشتے کا بھی احترام نہ تھا. اصلی اسلام کے نمائندے حسین تھے جہاں تمام رشتے محفوظ تھے. بھائی کے ساتھ بھائی کیا ہوتا ہے؟ جناب عباس کی اور امام حسین کی رشتے داری کیا ہے؟ بھائی جناب ام البنین کے بیٹے ہیں جناب عباس, तो मेरी बेटी पढ़ती थी हाई स्कूल 11th क्लास में, उर्दू की टीचर ने पढ़ाया, जनाब अब्बास सौटेरे भाई थे इमाम हुसैन के, जैसे वो पढ़ाया जाता है किरदारों को, वो अंदर गई और टीचर से और शाम को आके बताया कि हमारी तो आधे घंटे तक उनसे बहस हुई। हमने कहा नहीं आप सौतेला नहीं कह सकती। देखा भाई वो उसने उसके कहने का ये मकसद था, कहा वो ये कहे कि माए अलग थी, सौतेला क्यों कहा, सौतेला क्यों कहा। ये करबला वालों की कुर्बानी और वफादारी का नतीजा है कि आपको अब्बास के साथ सौतेला लफ्ज भी अच्छा नहीं लगता। यानी उन्होंने रिश्तों की अजमतों को पहचानवा दिया, रिश्ता क्या होता है ये उनकी अजमत और उनकी शान थी। मगर ये इस्लाम में पहचानवाया, माँ का रिश्ता और बाप का रिश्ता क्या होता है कोई जान सकता था अगर इस्लाम सामने न होता। इस्लाम ने क्या तस्वीर खींची, सूरह बनी इसराइल में आप देखते हैं, वकदा रब्बो का अल्लाह ताबुदू इल्ला इया व बिल वालिदैन एहसाना, और तेरे रब का ये फैसला है। रसूलुल्लाह से कहा जा रहा है कि देखो अपने वालिदैन के साथ एहसान करना, और अगर उनमें से बस चार नहीं होना चाहिए, शिर्क नहीं होना चाहिए, ला ताबुदू इल्ला इया किसी की भी इबादत न करना सिवाय उसके, और वालिदैन के साथ एहसान करना। इससे मैं ये नतीजा निकालता हूं कि उनसे एहसान की नौयत इतनी है कि बस इतना ख्याल रहे कि शिर्क ना हो, बाकी कोई हद नहीं है। इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदहुमा व किलाहुमा फला तकुल्लहुमा उफ्फ वला तनहरहुमा व कुल्लहुमा कौलन करीमा। अगर इन दोनों में से एक या दोनों बुढ़ापे को पहुंच जाए और बुढ़ापे को पहुंचने के बाद बात को न समझे तो देखो झड़कना नहीं और उफ नहीं करना, झड़क के बात नहीं करना। वकुल्लहुमा कौलन करीमा, और उनसे बहुत ही एजाज के साथ गुफ्तगू करना, करम के साथ गुफ्तगू करना। वक्फिज लहुमा जनाह जुल्ल मिन अर्रहमा, और उनके सामने बैठना तो अपने बाजुओं को सिकोड़ के बैठना इंतहाई नरमी के साथ, अकड़ की जरूरत नहीं है। वकुल रब इरहम हुमा कमा रब्बयानी सगीरा, और कहते रहना वो उठ भी जाए तब भी कि या अल्लाह उन दोनों पर वैसा रहम कर जैसा उन्होंने मेरे ऊपर कब किया जब मैं सगीर था। सलावत इब्राहिम अलैहिम, है कोई दीन कुरान जैसी किताब और इतनी तफसील से बता रही है कि वालिदैन के साथ क्यों रिश्ते, रिश्ते बचते ऐसे हैं, कुरान रिश्तों को महफूज कर रहा है तेरे रब का। लेकिन एक बात आप याद रखिएगा जिसकी तरफ मैं मुतवज्जे कर रहा हूं, बहुत बाफहम मजमा है, मुझे अंदाजा है इसका, इसलिए नकल नहर करना चाहता हूं। सारी प्रॉब्लम की जड़, अब मैं अपनी लाइन में दाखिल हो रहा हूं, फैमिली लॉ की लाइन में मैं दाखिल होकर आपसे बात करना चाहता हूं, सारी मसाइल की दुनिया में जड़ क्या है, राइट कॉन्शियसनेस। आदमी हक के लिए कॉन्शियस होता है, ये मेरा हक है, हर आदमी ये मेरा हक है, ये मेरा हक है, ये मेरा हक है, ये मेरा हक है, नतीजा होता है टकराव कॉन्फ्लिक्ट। ड्यूटी कॉन्शियसनेस नहीं होती, ये मेरा फर्ज है, ये मेरा फर्ज है, ये मेरा फर्ज है, ये मेरा फर्ज है, कोई सोचता है इस तरह, सब हमारा हक मार लिया, कभी ये सोचता है कि मेरा फरीजा क्या था। कुरान ने हक की बात नहीं की, ये नहीं कहा कि बाप का ये हक है कि बेटा ऐसा करे, ना बेटी का ये हक की जिम्मेदारी है कि बाप का, ना उसने बाप जिम्मेदारी की, ये तुम्हारे ऊपर फर्ज है, तुम्हारा फर्ज ही किसी का हक बन जाएगा, दोनों में बहुत फर्क है। अगर पूरा मुआशरा फर्ज के बारे में सोचने लगे, अपने फरीजे के बारे में सोचने लगे समाज और सोसाइटी, तो कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाएगी। आज भी मैं डॉन पढ़ रहा था सुबह सफा नंबर 2 पर, कोई आपका ऑर्गेनाइजेशन है उसने कहा कि फैमिली लॉ ऑफ आर्डिनेंस ऑफ 1961 जो है नाकाफी है, अगर औरत को ये हक दे दिया जाए कि वो जब कहे तो उसको 90 दिन के अंदर तलाक मिल जाए तो ये सोल्यूशन निकल सकता है फैमिली लॉ। ये बताइए तलाक लेने से फैमिली के सोल्यूशन निकल जाते हैं नहीं? ये देखे, जो आदमी ये समझता हो गलती से कि कानून مسائل کو حل کرتا ہے وہ غلط سمجھتا ہے. قانون مسئلوں کو نہیں حل کرتا، مسئلے کو معاشرہ خود حل کرتا ہے. قانون تو صرف وہ باؤنڈریز بتا دیتا ہے جس کے باہر نہیں جانا چاہیے. میں آپ سے کہتا ہوں، میں نے میرے پاس آپ نے مجھے ایک کار دے دی، اس میں پیٹرول بھر دیا، سب کر دیا، ٹریفک کے سارے رولز دے دیے، اب مجھے چلانی نہیں آتی گاڑی، میں گاڑی لیے میں کھڑا ہوں، سڑک بالکل صاف ہے، تو گاڑی سے میں منزل تک پہنچ جاؤں گا؟ قانون تو خالی رائٹس بتایا گا، تمہارے یہ رائٹس ہیں، تمہاری یہ ڈیوٹیز ہیں، اگر ان کا وائلیشن کرو گے تو یہ ہوگا، ان کا وائلیشن کرو گے تو. قانون سے زندگی گزرتی ہے. جب بیٹے کو ماں پالتی ہے تو حق دیکھتی ہے، جس وقت بیٹے کی ماں پرورش کرتی ہے تو یہ دیکھتی ہے کہ میری ڈیوٹی کیا ہے یا اس کا حق کیا ہے، یا محبت ہی پوری زندگی کو بڑھاتی چلی جاتی ہے. اگر انسان صرف فریضے کے احساس کو پیدا کر لے، کربلا بھی اسی کا نام ہے کہ کربلا میں کسی نے نہیں کہا مولا ہمارا یہ حق ہے، بلکہ ہر آدمی نے دیکھا یہ ہمارا فرض ہے. اگر عباس نے تو اپنا فرض دیکھا، علی اکبر نے تو اپنا فرض دیکھا، غلام ہے تو اپنا فرض دیکھ رہا ہے. اسی لیے کربلا نے وہ نمونہ پیش کر دیا اسلام کا جس میں کوئی کانفلکٹ نہیں ہے. تبھی بتائیے، ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ اتنی چھوٹی سی جماعت 72 آدمیوں کی اگر 30,000 آدمیوں کے سامنے کھڑی ہو جائے تو یوں ہی اس کا موریل گھٹ جائے گا. مگر 72 کا موریل اونچا تھا، 30,000 کا نیچا تھا. 72 آدمی اس طرح کھڑے ہو گئے، ہم نے دنگے احد کا بھی منظر دیکھا ہے اور انسانی جذبات کو سمجھتے ہیں، ہر آدمی اپنی جان بچانے کی فکر کرتا ہے، مگر کربلا میں جان بچانے کی کسی کو فکر نہیں تھی، جان دینے کی فکر تھی. جس معاشرے میں فرض کانشسنس پیدا ہو جائے گی، ڈیوٹی کانشسنس پیدا ہو جائے گی، اس کے سارے مسئلے خود حل ہو جائیں گے. اب ماشاء اللہ یہاں پر آتے ہیں، ہر آدمی اپنا حق تلاش کرے، میرا حق یہ ہے، فرش ایسا ہونا چاہیے، اور ایسا سلوک ہونا چاہیے، اور ایسے بیٹھنا چاہیے، کانفلکٹ ہو جائے گی. اگر ہر آدمی یہ سوچنے لگے میری ڈیوٹی کیا ہے، میں یہاں آیا ہوں میں کیا کروں، میں نے چائے پی ہے تو کیا میری ڈیوٹی ہے کہ یہ چائے کا جو کپ ہے میں کہاں رکھوں، میری ڈیوٹی کیا ہے؟ وہ یہ پھینک کے چلا جاتا ہے یہ سوچ کر کہ دوسروں کا یہ فرض ہے کہ وہ اس کو صاف کرے، میرا حق یہ ہے کہ میں جہاں چائے پھینکوں. یہ سماج اور معاشرہ اس ٹکراؤ میں چلتا ہے. اہل بیت میں یہ بات نہیں، اہل بیت نے سامنے لا کے رکھی اپنے فرض کو، دیکھو تم اپنے فرض کی ادائیگی کرو گے حق اپنے آپ پورا ہو جائے گا. نام و نفقہ دینا، مینٹین کرنا، بیوی کو، وائف کو، بیوی کے ساتھ بچوں کو، یہ شریعت میں فریضہ قرار دیا آدمی پر. اس کو ایک آدمی اس بنیاد پر اگر کرے کہ مجھے کرنا چاہیے کیونکہ میں باپ ہوں، اس کا شوہر ہوں، اس لیے میں اس کا مینٹیننس دوں، اس کا ابھی اس نے اپنی ڈیوٹی پوری کر دی، ثواب نہیں ہوا. لیکن اگر جذبے میں ذرا سا موہ دے دے، نیت میں ذرا سا فرق کر دے کہ میں ان کو اس لیے پرورش کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھے ان کا نگراں بنایا ہے، یہ میری ڈیوٹی ہے اللہ کی طرف سے، میں اسے پورا کروں تو یہی کام کرے گا. اور رسول اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اس کی طرف سے چیریٹی سمجھی جائے گی. ایک ایک روپیہ جو وہ اپنی اولاد پر خرچ کرے گا، اپنی بیوی پر خرچ کرے گا، اپنے ماں باپ پر خرچ کرے گا، اس کی طرف سے اس کو اللہ چیریٹی صدقہ سمجھے گا. اس نے کر دیا. اور دیکھیں آپ ماشاء اللہ مجمع تشریف فرمائے، میں ایک عام مثال لینا چاہتا ہوں. قرآن نے بھی کہا تھا جھڑکے نہیں، میں نے اچھے اچھے گھروں میں دیکھا، کچھ ہم لوگ کا مزاج ہوتا ہے. اب دیکھیں جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے، بالکل عام مثال ہے جو اکثر دیتا رہتا ہوں آپ سے، تھوڑی دیر ہمارے باپ کے ساتھ گھومنے کے لیے گیا ہے، دکان کے سامنے کھڑا چھوٹا سا بچہ تتلا رہا ہے، ابا یہ کیا ہے؟ انہوں نے بتایا مثلاً سائیکل ہے یا کوئی چیز، جس کو اس نے پوچھا سائیکل ہے بیٹا. تھوڑی دیر بعد ابا یہ کیا ہے؟ بس سائیکل ہے، ابا یہ کیا ہے؟ وہ 25 مرتبہ پوچھے. باپ کو ہر بار مزہ آتا ہے، کہہ دیتا ہے سائیکل ہے، کبھی نہیں. اب ابا ریٹائر ہو گئے، بڈھے ہو گئے، اب انہیں آفس جانا ہے، صاحب دادے اترے، ناشتہ ہو رہا ہے، اخبار بھی ہے، جلدی سے چشمہ بھی ڈھونڈ رہا ہے. انہوں نے پوچھا ٹائم کیا ہو بیٹا؟ انہوں نے کہا کہ اس وقت 9:15 ہے. اچھا اچھا. وہ اخبار اتنی دیر میں ہوا تو چشمہ وشمہ ڈھونڈ کے آئے. 5 منٹ بعد ابا نے پھر پوچھا، بیٹا ٹائم کیا ہوا ہے؟ اب کچھ 9:20 ہے. اس کے بعد پھر وہ اپنا بھی یہ کچھ درست کر رہے تھے، ناشتہ واشتہ کرنے لگے. پھر پوچھا تیسری مرتبہ، ٹائم کیا ہوا ہے؟ کہا 9:30 بتا رہا ہے. ایک مرتبہ غصے میں، کیا کرنا ہے آپ کو؟ گھر میں بیٹھنا ہے کہ 9:30 بجے 10 بج جائے؟ 3 مرتبہ پوچھو کہ ٹائم کیا ہوا ہے. اس میں آپ نے 25 مرتبہ اس سے پوچھا تھا، اس میں ایک مرتبہ بھی جواب میں آپ سے نہیں کہا تھا. اسی لیے قرآن نے باپ سے نہیں کہا کہ بیٹے کا لحاظ کرنا، بیٹے سے کہا ولا تنہرہما جھڑکنا نہیں. اس لیے کہ تمہیں اندازہ نہیں ہو تمہیں کتنی محبت سے پال کے یہاں تک لایا ہے. یہ تمہاری جو سینے میں طاقت ہے یہ اسی بوڑھی کی دی ہوئی ہے جو بیٹھی ہوئی اس وقت کھانس رہی ہے. اس لیے دیکھو جھڑکنا نہیں. اور اللہ کے رسول نے باپ کو باپ سے ملا دیا. ارشاد فرمایا مسائل الشیعہ میں ہے، مسائل الشیعہ ہمارے یہاں کی محترم کتاب ہے، اس میں ارشاد ہوا کہ جو جنت کی خوشبو 1000 سال کے راستے سے آتی، یعنی ایک آدمی 1000 سال میں جتنا ڈسٹینس طے کرے گا، پیدل ہی طے کر لیجئے، اتنی دور سے جو خوشبو آئے گی وہ جنت کی ملے گی، مگر جو والدین کا آق ہوگا جس نے والدین کو ناراض کیا ہے وہ بو نہیں پائے گا جنت کی. جنت میں داخلہ تو دور، اتنا فاصلہ ہے جنت سے. ارشاد فرمائے مستدرک بین الصحیحین وہ کتاب ہے، صحیح بخاری شریف اور صحیح مسلم شریف میں جو حدیثیں ہونی چاہیے سٹینڈرڈ یا معیار کے حساب سے اور جو حدیثیں وہاں نہیں ہیں اس کو امام حاکم نے مستدرک میں جمع کیا ہے، یعنی وہ اسی کوالٹی کی حدیثیں ہیں جو ان دونوں میں جگہ پانے کی رکھتی ہیں طاقت، مگر نہیں ہے اتفاق سے آئیں. اسی میں یہ حدیث ہے، اسی میں یہ حدیث بھی ہے مستدرک میں کہ رسول نے فرمایا انا دار الحکمہ والی بابہا، میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. یہ حدیث اسی جگہ موجود ہے جہاں مستدرک میں ہے، یعنی اس کو اسٹینڈرڈ کے حساب سے معیار کے حساب سے جو صحیح بخاری میں ہونا چاہیے اتفاق سے رہ گئی نہیں ہے. تو اب ہوتا ہے بھائی ہیومن ایرر ہے نہیں آئی تو مستدرک میں انہوں نے رکھ دی، اسی میں یہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے والدین کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، اور جس نے مجھے اذیت دی اس نے اللہ کو اذیت دی. یعنی والدین کو اذیت دینے والا رسول کو بھی اذیت دینے والا ہے اور اللہ کو بھی اذیت دینے والا ہے. ماں باپ اور بچوں کے رشتوں کو اسلام سے بہتر کوئی سمجھ سکتا ہے اور سمجھا سکتا ہے؟ دنیا کا کوئی نظام بھی آ جائے، میرے پاس اسٹڈیز ہے اس کی جو دوسرے نظام پیش کرتے ہیں، مگر ان کی حدود جہاں پر رک جاتی ہیں اسلام وہاں پر بھی. دیکھیں سورہ لقمان میں، سورہ لقمان میں بس آخری بات کہہ کے آپ کی خدمت میں، بڑا وسیع موضوع ہے، کبھی انشاءاللہ انڈیپینڈنٹلی اس پر گفتگو ہوگی. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے انسان کو وصیت کی والدین کے بارے میں. حملت امہ وہنا علی وہن وفصالہ فی عامین، کہ اس کی ماں نے اس کو اپنے شکم میں سختیوں پر سختیاں جھیل کے، زحمتوں پر زحمتیں اٹھا کر کے رکھا. وفصالہ فی عامین، اور 2 سال تک اس کو دودھ پلایا، اپنے شیر سے سیراب کیا. انشکر لی بلے والدین، تو میرا شکریہ ادا کرو اور والدین کا شکریہ ادا کرو. الی المصیر، تمہاری واپسی میری طرف ہے. یہ وہ وصیتیں ہیں جو سورہ لقمان میں جناب لقمان نے بیٹے کو کی، یہی سے شروع ہوئی. اس قال لقمان لابنہ وہو یعظہ یا بنی لا تشرک باللہ، اور جناب لقمان نے کہا بیٹے سے کہ اے بیٹا کبھی شرک نہ کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، شرک بڑا عظیم ظلم ہے. اس کے بعد یہ آیت آئی. پھر ہوا دیکھو چیخ کے نہ بولا کرو گدھے کی طرح، کیونکہ گدھے کی آواز اچھی نہیں ہوتی. جناب لقمان کی تمام نصیحتیں سورہ لقمان میں موجود ہیں. ولا تسائر خدک من للناس ولا تمشی فی الارض مرحا، اور دیکھو منہ کھلا کے نہ رہا کرو زمین پر، اللہ کسی فخر کرنے والے کو دوست نہیں رکھتا. یہ ساری حدیث ہیں، ہر آیت ڈائریکٹ اسپیچ میں آپ کو مل جائے گی زیادہ تر، یعنی جو لقمان نے کہا نقل کر دیا. مگر جب اس منزل پر آیا تو لقمان کا نام قدرت نے ہٹایا، خود اپنا رکھا. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے وصیت کی انسان کو کہ والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرے، کیونکہ پبلک امپریشن یہ نہ چلا جائے کہ لقمان ابا تھے اس لیے بیٹے سے کہہ رہے تھے خیال رکھنا. اس لیے قرآن نے اس میں لقمان کو درمیان میں نہ رکھ کے اپنے کو رکھا کہ دیکھو ہم بتا رہے ہیں کہ والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنا، اور اس نے سلوک کرنے میں والدین کے ساتھ اس رشتے کو بچاتے ہوئے یہ بھی کہا کہ یہ بھی سمجھ لو وجہ کیا ہے. وجہ یہ ہے کہ اس کی ماں نے اس کو سختیوں پر سختیاں جھیل کر کے اپنے شکم میں رکھا، دو سال اس نے دودھ پلایا، ان اشکرلی میرا شکریہ ادا کرو، ونے والدیک اور والدین کا شکریہ ادا کرو، الی المصیر تمہاری واپسی میری طرف ہے۔ اب صاحبان نظر میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں اسی آیت کے ذیل میں، اتنی دیر غور کر لیجئے گا، میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی، پہلے اللہ نے کہا کہ ماں اور باپ دونوں کے ساتھ اس نے سلوک کرو، اور اس کے بعد جو چیزیں گنوائی اس نے باپ کا کہیں نام نہ لیا، ماں نے شکم میں رکھا، ماں نے دودھ پلایا، ابا کاپی لے کے آئے، کتاب کہیں ذکر نہیں، ابا نے کھانا کھلایا کہ ناشتہ کرایا کہ کتاب لائے، کوئی تذکرہ نہیں، انہی دونوں زحمتوں کا قرآن نے تذکرہ کیا۔ انشکرلی ولی والدیک، میرا شکریہ ادا کر، اور والدین کا بھی پھر کہا، دونوں کا، الی المصیر تمہاری واپسی میری طرف ہے۔ میں اس سے یہ نتیجہ نکالنے پر مجبور ہوں کہ جب ماں کی اور باپ کی خدمتوں کا نگاہ قدرت میں، نگاہ عدل میں جائزہ لیا گیا، تو جو باپ کی خدمات تھیں وہ ماں کی خدمات کے مقابلے میں ناقابل تذکرہ ہو گئیں، نیگلیجبل ہو گئیں، اور چونکہ نیگلیجبل ہو گئی تھیں اسی لیے نہیں پیش کی گئیں۔ اگر آپ یہاں تک میرا ساتھ دے چکے تو میں کہتا ہوں بالکل یہی صورت ہے کہ ادب و محبت و احترام اہل بیت کا بھی ہے، صحابہ کرام کا بھی ہے، مگر تذکرے میں اہل بیت کا تذکرہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ ان کے مقابلے میں یہ خدمات نیگلیجبل ہیں۔ بس ارباب بس آپ کی تمام زحمتوں کو ختم کرتے ہوئے اس وقت یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہی آپ اندازہ کر لیجئے کہ رشتے ٹوٹتے ہوئے رشتوں کو حسین کی ضرورت آج کیوں ہے۔ حسین کی ضرورت اس لیے ہے کہ رشتوں کو بچانا ہے تو واقعہ کربلا کو سمجھنا ہے کہ رشتے کیسے ہیں۔ اب میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھی، سرسری آیت ہے، اگر یوں پڑھیے آپ تو ماں نے کیا کیا، ماں نے اپنے شکم میں رکھا سختیوں پر سختیاں جھیل کے، اور دو سال دودھ پلایا، اتنا ہی تو کہا، دودھ کی قیمت کا اندازہ ہی نہ ہوتا اگر زینب نہ ہوتی۔ آپ کے سامنے ہے یہ منظر، بس آپ کی زحمت تمام کرتے ہوئے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کوئی اندازہ کر سکتا ہے کہ اگر شہزادی نہ ہو کہ اس کی شان کیا ہوتی ہے؟ آن اور محمد جیسے فرزند اور شہزادی یہ کہیں دودھ نہیں بخشوں گی، اگر ماموں پر تم نے اپنی جان نثار نہ کی تو دودھ نہیں بخشوں گی۔ دیکھیں بات ماشاءاللہ مجمع ہے، صاحب دل بیٹھے ہوئے ہیں، ایک بات یاد رکھیے گا، بڑی مشکل منزل ہے ماں کی، اور ماں کی محبت کیا ہوتی ہے اس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا ہے۔ ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، چھٹے امام ہمارے، کسی کو نصیحت فرما رہے تھے، کہا باپ کی بد دعا سے ڈرو۔ اب دیکھیں جیسے فرمایا باپ کی بد دعا سے ڈرو تو پوچھنے والے نے پوچھا اور ماں کی، تو آپ نے تین مرتبہ دوہرایا باپ کی بد دعا سے ڈرو، ماں کے لیے نہیں کہا۔ تو اس نے پوچھا کہ یار جب رسول اللہ، ماں کی تو باپ کے مقابلے میں زیادہ عزت و عظمت ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں باپ کی بد دعا سے ڈرو؟ کہا ماں بد دعا کرتی بھی ہے تو دل سے نہیں کرتی، اس لیے خطرہ نہیں ہے، باپ ہو سکتا ہے کہ انتہائے قلب سے بد دعا کرے۔ آپ دعائے مشلول میں پہنچتے رہتے ہیں، دعائے مشلول کے نزول کے سلسلے میں کہ باپ کی بد دعا کا اثر تھا، مشلول ہو گیا تھا، تو ماں کی شان یہ ہے کہ بد دعا بھی نہیں کرتی، اگر کہتی بھی ہے، میں نے تو ماؤں کو دیکھا وہ یہ کہتی اللہ تمہارا بھلا کرے، ڈانٹ رہی ہے تو یہ نہیں کہتی برا کرے، بلکہ کہتی اللہ تمہارا بھلا کرے، اس ڈر سے کہ کہیں اس کو نقصان نہ ہو جائے۔ جب عام مائیں بچوں کو اتنا چاہتی ہیں تو زینب بچے کو کتنا چاہتی ہوں گی؟ یہ صاحبہ نظر ہے، کوئی نہیں سمجھ سکتا کتنی زحمت سے، جب عام ماں کی تکلیف کا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک مرتبہ بیان کرتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا، کسی نے کہا کہ کیا کروں میں باپ کے ساتھ، کیا اس نے سب، حضور نے فرمایا جب وہ کچھ کہے تو اس کو پورا کر دو، اس کی اطاعت کرو، تو کہا اگر میں ماں کی خدمت کروں اور اس نے سلوک کروں، تو کہا اگر اتنے دن تک بھی تو کھڑا رہے جتنے صحرا میں ذرے ہوتے ہیں یا جتنے بارش کے قطرات ہوتے ہیں، تو تو بھی تو اس ایک دن کا بدلہ نہیں چکا سکتا جو اس کے شکم میں رہا. یہ عام ماں کے لیے. اور اگر ثانیہ زہرا کے شکم میں کوئی رہا ہو, اگر ثانیہ زہرا کا کوئی لال ہو, فرزند ہو, تو اس کی شان کیا ہوگی. یہ کربلا بتاتی ہے. بس کربلا میں جب ہم آتے ہیں تو ہم کو اندازہ ہونے لگتا ہے کہ رشتوں کی عظمت کیا ہے. ہم ماں کے رشتے کو بھی سمجھ جاتے ہیں, ہم بہن کے رشتے کو بھی سمجھ جاتے ہیں, ہم بھائی کے رشتے کو بھی سمجھ جاتے ہیں, ہم بیٹوں کے رشتے کو بھی سمجھ جاتے ہیں, ہمیں سارے رشتے سمجھ. یہ کربلا ہو نہ پاتی اگر ایسی بیویاں نہ ہوتی. ماں بچے کو بچاتی ہے, قربان کرنے کے لیے بھیج نہیں دیتی. یہ اصل اسلام ہے جو قربانی سکھاتا ہے کہ بچے کی محبت ہمیں ہے, مگر جب اللہ کا معاملہ آ جائے تو پھر کوئی محبت اس کے مقابلے میں ٹک نہیں سکتی. اسی لیے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے, آپ سنتے رہتے ہیں, اور یہ میں کہتا ہوں کہ دیکھیے اس وقت تو میں کہوں کہ تعلیم دینے کے لیے جناب زینب نے قربانی پیش کرنے کے لیے جناب اون محمد کو سمجھا دیا ہو. بعد شہادت جب آپ کو قید خانہ شام کا واقعہ سنائی پڑتا ہے اور سرحائے شہدا کا آنا معلوم ہوتا ہے اور اس موقع پر بچوں کے سر آئے, آپ بتائیے ایک ماں کے جذبات کیا ہوتے ہیں. یہ ہم اور آپ تو جان بھی نہیں سکتے, یہ عورتیں ہی جان سکتی ہیں. اور دو سروں کو کوئی ہاتھ میں اٹھانے والا نہ ہو, اور زینب کا حسین کا سر لے کے ماتم کر رہی ہو, اور بیویاں تڑپ کے کہیں کہ یہ بن ماں کے بچے کون ہیں, میں نہیں جانتا کوئی قربانی کی اس منزل پر آئے گا جہاں ہماری شہزادی ثانیہ زہرا کھڑی ہوئی ہے. اسی لیے جناب اول محمد کو آپ نے وصیت کی تھی. دیکھیے جناب حاجرہ کی بہت بڑی قربانی ہے, جناب اسماعیل کی قربانی, مگر انہیں پتا بھی نہیں تھا کہ اسماعیل ذبح ہوں گے, نہیں جانتی تھی. بعد میں راضی ہو گئی اور اسی میں انتقال فرمایا. اگر دمبا نہ آتا تو کیا ہوتا. ماں کی محبت یہ ہوتی ہے. اسماعیل قربانی کے لیے لے جائے گئے, جناب ابراہیم علیہ السلام جب واپس لائے تو بتا دیا کہ میں اس لیے لے گیا تھا مگر اللہ نے قربانی کو بدل دیا. تو ارشاد فرمایا اگر دمبا نہ آتا تو کیا ہوتا, اسی میں انتقال فرمایا. علامہ جمیل مدری نے اسی لیے کہا ہے قتل فرزند پر راضی بے ارادہ تو نہ تھی, قتل فرزند پر راضی بے ارادہ تو نہ تھی, حاجرہ صبر میں زینب سے زیادہ تو نہ تھی, حاجرہ صبر میں زینب سے زیادہ تو نہ تھی. بعد میں رنج کرنا, بعد میں صبر کر لینا, مگر شہزادی کا کیا عالم تھا, شہد لے کے چلی ہے. جب اکیلے میں موقع پا جاتی ہے تنہائی میں, اے اون محمد یاد رہے تمہیں ماموں پر جان نثار کرنی ہے. دیکھو تم سے پہلے کوئی قربان نہ ہونے پائے, اور اس میں یہ ہوتا تھا میں دودھ نہیں بخشوں گی. اگر تم سے کوئی کوتاہی ہوئی, ہم نے شہزادی ہم نے آیت پڑھی قرآن مجید کی, مگر ہم سمجھ نہیں پائے کہ آیت کی عظمت کیا ہے. آپ کے جملے سے ہمیں سمجھ میں آیا کہ اس کی عظمت کیا ہے, کہ ماں کا کوئی ایک ایسا حق ہے جس حق کو ثانیہ زہرا نے اس موقع پر بچوں کو فریضہ یاد دلانے کے لیے استعمال کیا. انہیں ایسا فرض شناس بنانے کے لیے شہزادی نے استعمال کیا. شہزادوں سے کہا جناب اون محمد سے ماموں پر جان نثار کرنا. آپ سنتے رہتے ہیں کربلا کا ہنگام. کربلا کے ہنگام میں انصار کے بعد جب عزہ کی باری آئی ہے, جناب مسلم بن عقیل کے بیٹے قربان ہو گئے. کچھ جب قربانیاں کچھ ہو چکی تو شہزادی کو یہ لگا کہ دیر کیوں ہو رہی ہے, تو آپ نے بلوایا اشارے سے کسی کو بھیج کے جناب اون محمد کو اندر بلوایا. اور تیاری کیا کی تھی, میاں نے تو نقل کیا ہے کہ صبح جنگ کیسے کرنا شہزادی نے بتایا تھا. یہ نہیں تم کیوں کہو, میر صاحب کہہ رہے ہیں جناب زینب نے شہزادوں سے کہا تم کیوں کہو کہ لال خدا کے ولی کے ہیں, فوجیں پکارے خود کے نواسے علی کے ہیں. تم نہ تعارف کرانا, تمہاری تلوار تعارف کرائے جس میدان قتال میں جانا. اس لیے جب جس کے اندر یہ جذبہ ماں نے بھرا ہو, جس کی رگوں میں جعفر تیار کا خون دوڑ رہا ہو، جن کی رگوں میں علی ابن ابی طالب کا خون دوڑ رہا ہو، ان کی شجاعت کا کیا علم ہوگا؟ شہزادے اندر آئے، اندر آنے کے بعد جیسے ہی ماں نے دیکھا کہا میں سمجھ گئی تم اپنی جان کی پرواہ کرتے ہو، مدینے سے چلے تھے تو قربانی کے بڑے بڑے وعدے تھے، اب میرا بھائی اس وقت مصیبتوں کے بند میں گھرا ہوا ہے تو جان دینے سے پہلو تہی کر رہا ہوں؟ شہزادوں نے ماں کے قدموں پر گرا دیا، مادر گرامی ہم ماموں کے بار بار ہاتھوں کے بوسے لیتے ہیں، پیروں کو چومتے ہیں، اے ماموں ہمیں اجازت دے دیجئے کہ ہم آپ پر سے قربان ہو جائیں، مگر امام فرماتے میری بہن کا کیا حال ہو؟ اے اولا محمد تمہاری قربانی کے بعد میری بہن زینب پر کیا گزرے گی، میں کیسے زندہ رہوں گا؟ آپ اندازہ کیجیے، کوئی کربلا کے علاوہ رشتوں کو لا سکتا ہے جہاں زینب جیسی علی اکبر سے محبت کرنے والی، حسین جیسا اول محمد سے محبت کرنے والا ہو؟ آج بھی کربلا کی ضرورت ہے خاندانوں کو، رشتوں کو، انسانی معاشرے کو۔ بس ایک مرتبہ شہزادی نے کہا اچھا تم رکو، ایک مرتبہ بلوایا، حسین آئے اس ہنگام میں، ابھی چادر سر پر تھی، چادر بچھا دی، عرب میں احترام کا جو تقاضا ہے، اپنی چادر بچھائی، بھیا اس چادر پر بیٹھ جائیے، حسین بیٹھ گئے، فرماتی ہیں بھیا غلام کس دن کے لیے ہوتے ہیں؟ آقا کے اوپر مصیبت آ جائے تو غلام اپنی جان بچائے؟ ارے آپ اجازت دیجئے میدان قتال میں جائے۔ فرماتے بہن میں کیوں کر صبر کروں، زینب تیرے دل پر کیا گزرے گی، میں کیسے برداشت کروں گا؟ شہزادی نے اب عجب جملہ کہا، اے بھیا کیا آپ چاہتے ہیں کہ جب مادر گرامی سے ملاقات ہو، جب میرا معاملہ سامنے ہو مادر گرامی کے، اور ماں مجھ سے پوچھے اے زینب میرے لال کے مقابلے میں تجھے اپنے لال عزیز سے، میرے حسین کے مقابلے میں تجھے اپنی گود کے پالے ہون اور محمد عزیز سے، تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بہن شرمندہ کھڑی رہے؟ وہ یہ سننا تھا کہ حسین روتے ہوئے اٹھے، اچھا یہ صدمہ بھی برداشت کریں گے، اور محمد کو جانے کی اجازت دی، مگر زینب نے کہا اے اور اے محمد یاد رہے فرات کی جانب نہیں جانا، اس لیے کہ تمہارا 6 مہینے کا بھیا علی اصغر پیاسا ہے، تمہاری چھوٹی بہن سکینہ پیاسی ہے، لب سے راب نہ ہو۔ دونوں شہزادے میدان قتال میں آئے، بہادری سے جنگ کی، وہ جنگ کے مناظر آپ کے سامنے ہیں، مگر دشمنوں کے لشکر میں اکیلے ہو گئے، شہادت کے موقع وجہ تلواریں پڑی، ماموں کو آواز دی، حسین بیتابانہ گئے، عباس و علی اکبر موجود تھے، اور محمد کے جسموں کو اٹھا کے عباس و علی اکبر لائے خیمے میں لا کے رکھا، مگر کون تاریخ میں یہ واقعہ نقل کر سکتا ہے، شہزادی کا مسلح دونوں کے درمیان میں تھا، سر سجدے میں تھا شکر کے، اور آواز دے رہی تھی پالنے والے تو نے اپنی اس کنیز کے ہدیے کو قبول کر لیا، اس کنیز کی عزت رکھ لی، میں اتنی دیر ہوئی تھی کہ ایک بی بی نے کہا جناب زینب سے، ارے ابھی چھوٹے شہزادے کے لب ہل رہے ہیں، بی بی آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہے، جناب زینب قریب آئی، اپنے کان ننے شہزادے محمد کے لبوں کے قریب آئی لائی، ننے شہزادے نے ہاتھ جوڑ کے پوچھا اما راضی ہو گئی، اما آپ راضی ہو گئی، ہم فرات کی جانب نہیں گئے، اے مادر گرامی آپ نے دودھ بخش دیا، شہزادی فرماتی ہے آپ تجھ سے راضی ہو گئے، ہم تجھ سے راضی ہو گئے محمد، شہزادے نے فرمایا اچھا اب اتنی وصیت ہے، مدینہ واپس جائیے گا تو بابا کو سلام کہیے گا، اور بابا سے کہیے گا پیاس نے بے قرار کر دیا تھا، ہم کچھ نہیں چاہتے بس اتنا چاہتے ہیں اے بابا ہمارا فاتحہ ٹھنڈے شربت پر دلوائیے گا، ہمیں کربلا کی پیاس نے بے قرار کر دیا، سنگ بات